دیکھیے کتاب پر، وَإِنْ هَفْتَادْ زَمِيرَسْتْ 14 مرفوع متصل، ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، و 14 مرفوع منفصل، انا نحن انت انتما انتم انتی انتما انتن هو هما هم هي هما هن، و 14 منصوب متصل، ضربنی ضربنا ضربک ضربکما ضربکم ضربکی ضربکما ضربکن ضربه ضربهما ضربهم ضربها ضربهما ضربهن، و 14 منصوب منفصل، ایایا ایانا ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن، و 14 مجرور متصل، لی لنا لک لکما لکم لکی لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن۔ بھئی چند سبق قبل مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب جملے کے الفاظ زیادہ ہوں تو پھر سب سے پہلے آپ اسم، فعل اور حرف کو پہچان لیں اور ایک دوسرے سے الگ کر لیں، اور اس کے بعد پھر معرب اور مبنی کی پہچان کر لیں کہ معرب اور مبنی کیا ہیں، کون کون سے ہیں، اور اس کے بعد عامل کون ہے اور معمول کون ہے یہ پہچان لیں، اور اس کے بعد پھر یہ لفظ آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں، کون سا لفظ کس کے ساتھ جڑا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا یہ پہچان لیں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ پہچان لیں گے، یہ چاروں چیزیں، نمبر پہلی چیز کیا، اسم، فعل اور حرف، دوسری معرب اور مبنی، تیسری عامل اور معمول، اور چوتھی کہ یہ لفظ کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جب یہ چار چیزیں آپ پہچان لیں گے تو آپ کو مسند اور مسند الیہ کا پتہ چل جائے گا کہ کلام میں کون سی چیز مسند الیہ بن رہی ہے اور کون سی چیز مسند بن رہی ہے۔ میں نے بتلایا تھا بھائی مسند اور مسند الیہ، زیدن قائمن، زیدن کیا ہے، مسند الیہ، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور قائمن یہ کیا ہے، مسند ہے اور اس کو خبر کہتے ہیں۔ آسان زبان میں یوں سمجھو، جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مسند الیہ، اور جو بات کی جائے وہ ہے مسند۔ زیدن قائمن، زید کھڑا ہے، کس کے بارے میں میں نے بات کی، زید کے بارے میں، تو زید ہے مسند الیہ، اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا ہے، یہ ہے مسند۔ طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو مسند الیہ جملہ اسمیہ کے اندر مسند الیہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، اور مسند وہ ہے جو بات کی جائے۔ تو جب یہ چاروں چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی تو آپ کو علم ہو جائے گا کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور کیا بات کی جا رہی ہے۔ تو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اس کو کیا بنا دو، مسند الیہ، اور جو بات کی جا رہی ہو اسے مسند بنا دو، اور مسند الیہ مل کر پورا جملہ ہو جائے گا۔ جملے کے دو ہی جز ہوتے ہیں، ایک مسند الیہ اور ایک مسند، بات سمجھ میں آ رہی، ایک مسند بھائی۔ تو چنانچہ یہ چار چیزیں انہوں نے کہا تھا یہ پہچان لو تو آپ کو مسند اور مسند الیہ کی پہچان ہو جائے گی اور جملے کا پتہ چل جائے گا۔ پھر ان چار چیزوں کو پہچاننا کیسے ہے، تو سب سے پہلے اسم، فعل، حرف کی علامتیں ذکر کی تھی۔ پہلا کام کیا بتایا تھا، اسم، فعل اور حرف کو الگ کر لو، پہچان لو۔ تو چنانچہ انہوں نے اسم، فعل اور حرف کی علامتیں ذکر کر دی۔ دوسرا کام کیا بتلایا تھا کہ معرب اور مبنی کو پہچان لو، تو وہ معرب اور مبنی، انہوں نے معرب اور مبنی کی پہچان کیسے ہوگی وہ شروع کروا دیا کہ معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے آنے سے بدلتا ہے اور مبنی وہ ہے جس کا آخر نہیں بدلتا۔ توجہ ہے، معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے اور مبنی وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بھی زیدن، دیکھو زیدن، 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 تین حالتوں میں وہ بدل رہا ہے، تینوں حالتوں میں، کبھی آپ اس پر رفع پڑھ رہے ہیں، کبھی نصب پڑھ رہے ہیں، اور کبھی جر پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض اوقات ایک لفظ ایسا ہوتا ہے اس کا آخر نہیں بدلتا، جیسے ہاؤلائی، اب اسی زید کو اٹھائیں اور ہاؤلائی رکھ دیں، جاءنی ہاؤلائی رأیتو ہاؤلائی مررتو بھی ہاؤلائی. دیکھو کوئی فرق نہیں آ رہا, تینوں حالتوں میں حمزہ کے نیچے ہم زیر پڑھ رہے ہیں, معلوم ہوا یہ مبنی ہے. تو معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے, اور مبنی وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا. پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبنی کیا کیا چیزیں ہیں. انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تمام حروف مبنی ہیں. دوسری بات یہ بتائی کہ فعل ماضی جو ہے وہ مبنی ہے. تیسرا مبنی انہوں نے بتلایا کہ کون سا ہے, فعل امر حاضر اضرب اضربا, یہ جو فعل امر حاضر ہے یہ سارا کیا ہے, مبنی ہے. اس کے بعد بتلایا تھا کہ فعل مضارے کے وہ صیغے جن کے ساتھ جمع مؤنث کی نون ملی ہوئی ہے, یعنی چھٹا اور بارہواں صیغہ, یضربن اور تضربن, یہ چھٹا اور بارہواں صیغہ, جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر, یہ دونوں صیغے مبنی ہیں. اور اسی طرح فعل مضارے کے باقی صیغوں کے ساتھ اگر نون تاکید مل جائے تو وہ بھی کیا بن جاتے ہیں, مبنی. میں نے اس میں آپ کو تفصیل بتلائی تھی, میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عام علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں فعل مضارے کے باقی بارہ جو صیغے ہیں, کل صیغے کتنے ہیں, چودہ, چودہ میں سے دو تو مبنی ہو گئے, کون سے دو, چھٹا اور بارہواں, یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر, یہ دو تو مبنی, باقی بارہ صیغے رہ گئے. تو باقی بارہ صیغوں کے ساتھ اگر نون تاکید ملے گا تو پھر وہ بھی کیا بن جائیں گے, مبنی. یہ عام علماء فرماتے ہیں وہ بارہ کے بارہ صیغے مبنی بن جائیں گے, لیکن علماء محققین کیا فرماتے ہیں کہ ان میں سے سات صیغے وہ ہیں جن کے ساتھ نون اعرابی جڑا ہوا ہے, یضربو یضربانی, دیکھا یہ نون آ گیا, یضربون, دیکھو یہ نون آ گیا, تضربو تضربانی, یہ بھی کیا آ گیا, نون آ گیا, اور اس کے بعد یضربنا, یہ تو جمع مؤنث والا آ گیا, اور پھر تضربو تضربانی, تضربونا, یہ نون آ رہے ہیں دونوں جگہ, اور تضربینا اور تضربانی, ان سب میں نون آ رہا ہے. تو وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہے, نون اعرابی, وہ سات صیغے ہیں, ان کے ساتھ اگر نون تاکید جڑے گا تو وہ معرب ہی رہیں گے, باقی پانچ رہ گئے, بارہ میں سے سات کیا ہیں, ان کے ساتھ نون اعرابی, ان کے ساتھ نون تاکید جڑے گا تو وہ معرب ہی رہیں گے, اور باقی جو پانچ ہیں ان کے ساتھ جب نون تاکید جڑے گا تو وہ مبنی بن جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح سب کو. اور نون تاکید کے بارے میں بھی میں نے بتلایا تھا کہ نون تاکید وہ ہے جو کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. عربوں نے جب کسی کلام میں زور پیدا کرنا ہو تو نون تاکید ساتھ جوڑتے ہیں, اور یہ دو قسم کے نون ہیں, ایک کو نون خفیفہ کہتے ہیں, ایک کو نون ثقیلہ. نون خفیفہ وہ اکیلا ایک نون ہوتا ہے, ساکن ہوتا ہے, اور نون ثقیلہ وہ نون مشدد نون کا نام ہے. جیسے اے ضرب کا کیا معنی ہے, تو پٹائی کر, لیکن اس کے ساتھ نون خفیفہ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے ضرب بن, دیکھو نون ساکن ساتھ جوڑ دیا, اے ضرب بن, اے ضرب کا معنی تھا تو پٹائی کر, اب اسی میں زور پیدا کرنا ہے, اے ضرب بن, تو ضرور پٹائی کر, دیکھو زور آ گیا کلام کے اندر. یا اس کے ساتھ نون ثقیلہ ملاتے ہیں, اے ضرب بن نہ, اضری بننا, تو دیکھو کلام میں زور پیدا ہو گیا کہ تو ضرور پٹائی کر. بات سمجھ میں آ رہی, تو یہ تاکید کے لیے آتے ہیں, یعنی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے مبنی الاصل بتلایا. مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں, تین چیزیں ہیں, تمام حروف, فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف, یہ تین چیزیں مبنی الاصل ہیں. اصل کا معنی ان کی ذات, یعنی ذات کے اعتبار سے ہی مبنی ہیں, اور باقی چیزیں جو مبنی ہوں گی وہ ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو جائیں گی. جو ان کے ساتھ مشابہت آئے گی تو وہ بھی کیا بن جائیں گی, مبنی. اور وہ ہے اس میں غیر متمکن, ایک ہے اس میں متمکن اور ایک ہے اس میں غیر. اس میں متمکن وہ ہے جس پر اعراب آتا ہے, جس کا آخر بدلتا ہے, اور اس میں غیر متمکن وہ, یعنی اس کو کہیں مبنی ہے. اس میں غیر متمکن کیا ہے, مبنی ہے, یعنی وہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا, اس کی مشابہت ہوتی ہے ان تین میں سے کسی ایک کے ساتھ. پھر سنو, مبنی کتنی چیزیں, مبنی الاصل تین چیزیں، نمبر ایک تمام حروف اور فعل ماضی اور فعل امر حاضر. دیکھو ان تین میں سے اسم ایک بھی نہیں ہے، یا تمام حروف ہیں یا فعل ماضی ہے یا فعل امر حاضر ہے، تو یہ اسم نہیں. البتہ اسم میں بھی مبنی آتا ہے تو اس کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں، غیر متمکن. اور جو اسم معرب ہوتا ہے اس کو اسم متمکن کہتے ہیں. لیکن اس میں بھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم متمکن جو اعراب کو جگہ دیتا ہے وہ معرب ہے، لیکن شرط یہ ہے وہ ترکیب میں واقع ہو. زیدن زیدن زیدن، آپ تینوں اعراب اس پر پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس میں متمکن. لیکن یہ معرب کب کہلائے گا؟ جب ترکیب میں ہو، اور ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی ساتھ موجود ہو. آپ نے پڑھا تھا کہ ایک ہے رفع، ایک ہے نصب اور ایک ہے جر، اور رفع نصب جر یہ خود آتے ہیں یا ان کے لیے کوئی عامل چاہیے؟ عامل چاہیے، یہ خود بخود نہیں آئیں گے. آپ زیدن پڑھنا چاہتے ہیں، خود نہیں پڑھ سکتے، بھائی کوئی عامل چاہیے جو اس کو رفع دے. آپ زیدن پڑھنا چاہتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے جب تک کوئی نصب دینے والا عامل نہ ہو. آپ زیدن پڑھنا چاہتے ہیں، خود نہیں پڑھ سکتے جب تک کوئی جر دینے والا عامل نہ ہو. تو اس میں متمکن معرب ہے بشرطے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، اور ترکیب بھی کیسی ہو؟ اس کا عامل ساتھ موجود ہو. جاء زیدن، ترکیب کا کیا معنی؟ جوڑنا، جوڑنا کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہو. جاء زیدن، زیدن کو کس کے ساتھ جوڑا؟ جاء کے ساتھ. اور جاء فعل ہے اور یہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو اس نے زید کو بھی اپنا فاعل بناتے ہوئے رفع دے دیا، تو جاء زیدن. تو اب زید کیا ہے؟ یہ اس میں متمکن ہے، اور کس میں واقع ہو رہا ہے؟ ترکیب میں، اور ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہے، اس لیے اس کو معرب کہیں گے. اس میں متمکن کو کیا کہیں گے؟ معرب. لیکن اگر یہ عامل اس کے ساتھ نہ ہو، اکیلا زید ہو، تو پھر یہ مبنی ہے. اکیلا زید ہو تو یہ مبنی ہے، کیونکہ اگرچہ یہ اس میں متمکن ہے، اعراب کو جگہ دے گا، لیکن کب جگہ دے گا؟ جب ترکیب میں ہو، اور ترکیب میں بھی اس کا عامل ساتھ موجود ہو. اگر ترکیب میں ہو اور عامل ساتھ موجود نہ ہو، پھر بھی یہ مبنی ہے. ترکیب میں ہو لیکن عامل موجود نہ ہو، پھر بھی کیا ہے؟ مبنی. تو معلوم ہوا اس میں متمکن معرب ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ترکیب میں ہو، اور کس کے ساتھ ہو ترکیب میں؟ اپنے عامل. تو آسان لفظ میں یوں کہو کہ اس میں متمکن معرب ہے بشرطے کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو، بشرطے کہ اپنے عامل کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو. اور دوسری قسم ہے اسم کی، اس میں غیر متمکن. اس میں غیر متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی وہ حروف کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت ہو جائے گی، یا فعل ماضی کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت ہوگی، یا فعل امر حاضر کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت ہوگی. اور یہ تینوں تو ہیں مبنی الاصل، تو ان کے جو مشابہ ہوگا وہ بھی کیا بن جائے گا؟ مبنی. تو اس کو اسم غیر متمکن کہیں گے. اور اس اسم غیر متمکن کی انہوں نے بتلایا تھا آپ کو کہ آٹھ قسمیں ہیں. پہلی قسم ضمیریں جو ہیں وہ ہم نے پڑھنا شروع کی تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر دوبارہ سے یہ فصل دیکھ لیتے ہیں، آخری فصل. فصل بیداں کے اس میں غیر متمکن ہشت قسم است، جان لے تو کہ اس میں غیر متمکن جو ہے وہ آٹھ قسم پر ہے. اس میں غیر متمکن یعنی کہ مبنی، مبنی اسم کے اندر یہی مبنی ہے نا. اسم دو قسم پر ہے، یا معرب ہوگا یا اور جو غیر متمکن ہے اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مبنی ہے بھائی. تو کہتے ہیں اس میں غیر متمکن ہشت قسم است، اس میں غیر متمکن جو ہے وہ آٹھ قسم پر ہے. اول مزمرات، پہلی قسم جو ہے وہ ضمیریں ہیں. مزمرات جمع ہے مزمر کی، اور مزمر ضمیر کو کہتے ہیں. تو پہلی قسم تمام ضمیریں. میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ کلام کے تین طریقے ہیں، ایک تکلم ہے، ایک خطاب ہے، اور ایک غیبت ہے. تکلم جب انسان اپنے بارے میں بات کرے، اور اپنے بارے میں بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں، مثلا میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں کہ میں آج بازار گیا تھا، آج میں نے یہ کام کیا، آج میں نے وہ کام کیا. دیکھو میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو یہ جو اپنے بارے میں بات کی جائے، یہ انداز جو ہے کلام کا، اس کو تکلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تکلم. اور یہ جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں، متکلم. اور دوسرا طریقہ ہے کلام کا خطاب، جو سامنے موجود ہے جس سے بات کی جائے. جیسے میں اس وقت متکلم ہوں اور آپ سارے میرے مخاطب ہیں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، تو میں کیا ہوا؟ متکلم. اور آپ لوگ جو سب سامنے بیٹھے ہیں، آپ کیا ہیں؟ مخاطب. میں نے بتلایا تھا مخاطب کی طوا پر زبر پڑنا ہے، مخاطب یعنی جن سے خطاب کیا جائے. طلبا عموماً مخاطب پڑھتے ہیں، طوا کے نیچے زیر پڑھتے ہیں. مخاطب کا معنی تو ہے خطاب کرنے والا، یعنی بات کرنے والا، اور وہ تو متکلم ہے. تو میں متکلم بھی کہلاؤں گا اور میں مخاطب بھی کہلاؤں گا. اور آپ کیا کہلائیں گے جو بات سننے والے ہیں؟ مخاطب. تو کلام، میں نے بتایا کلام کے تین طریقے ہیں. ایک طریقہ کیا؟ تکلم والا، کہ انسان اپنے بارے میں بات کرے کہ میں آج بازار گیا تھا، میں نے آج یہ کام کیا، میں نے آج وہ کام کیا. دیکھو اپنے بارے میں بات کر رہا ہے. دوسرا طریقہ ہے خطاب والا، جس میں مخاطب سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مثلا آپ کا کیا حال ہے، آپ آج کہاں گئے تھے، آپ کس درجے میں پڑھتے ہیں. دیکھو میں مخاطب جو ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں خطاب. خطاب. اور تیسرا طریقہ ہے غیبت کا، بھائی غائب، جس میں کسی غائب تیسرے آدمی کے بارے میں بات کی جائے. ایک ہوا متکلم، ایک ہوا مخاطب، اور جو تیسرے کسی کے بارے میں بات کی جائے اس کو کہتے ہیں غیبت. بھائی غیبت یعنی غائب، غائب کہہ لیں. متکلم، مخاطب اور غائب. تو یاد رکھیے کہ یہ جو متکلم اور مخاطب ہیں، ان کے لیے ضمیر استعمال کی جاتی ہے. کس کے لیے؟ دیکھو میں آپ کو اپنے بارے میں بتلاتا ہوں کہ میں آج بازار گیا تھا، میں نے آج یہ کام کیا، تو متکلم میں یا ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے اگر جمع ہو، اور اپنا نام استعمال نہیں کرتا. حالانکہ متکلم کا بھی تو کوئی نام ہوگا، لیکن بار بار کیا وہ اپنا نام استعمال کرتا ہے بات کرتے ہوئے؟ نہیں، وہ ہر جگہ میں یعنی ضمیر استعمال کرتا ہے اپنے لیے. اور مخاطب جو سامنے موجود ہوتا ہے اس کا بھی نام نہیں لیتا. مثلا میرے سامنے اگر ایک ساتھی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، تو میں اس کو یوں نہیں کہوں گا عبداللہ کا کیا حال ہے، بلکہ کیا کہوں گا؟ آپ کا کیا حال ہے. تو جو مخاطب ہوتا ہے اس کو بھی ضمیر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور متکلم اپنے آپ کو بھی کس کے ساتھ ذکر کرتا ہے؟ ضمیر کے ساتھ. اور جو غائب ہوتا ہے اس کا کبھی نام لیا جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ذکر کر دی جاتی ہے جس ایک دفعہ اس کا ذکر کسی طریقے سے کر دیا جاتا ہے، پھر اس غائب کے لیے بھی عموماً ضمیریں ہی استعمال کی جاتی ہیں. مثلا پہلی دفعہ مثلا میں اس کا نام لے لوں گا کہ زید میرا بڑا گہرا دوست ہے. اب ایک دفعہ میں نے نام ذکر کر دیا، اب آگے میں بار بار زید نہیں کہوں گا کہ زید مثلا دیکھو زید میرا بڑا گہرا دوست ہے، زید تیسرے درجے میں پڑھتا ہے، زید بڑا محنتی آدمی. نہیں، بار بار نام نہیں لوں گا. نام یا اس کا ذکر ایک دفعہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ضمیریں چل پڑیں گی، اس کے لیے ضمیریں استعمال ہوں گی. مثلا میں نے کہا زید میرا بڑا گہرا دوست ہے، وہ تیسرے درجے میں پڑھتا ہے، وہ بڑا محنتی طالب علم ہے. دیکھو اب وہ ضمیر کا ذکر شروع ہو گیا غائب کی. تو متکلم اپنے لیے بھی، اپنے آپ کو بھی ضمیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے، مخاطب کو بھی ضمیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور غائب کو بھی ضمیر کے ساتھ ذکر کرتا ہے، بشرطے کہ اس غائب کا پہلے ایک دفعہ ذکر ہو چکا ہو. اگر ایک دفعہ بھی ذکر نہیں ہوا اور میں کہنے آپ کو کہوں بھائی وہ بڑا محنتی آدمی ہے، آپ فوراً پوچھیں گے بھائی کون، کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو پہلے ایک دفعہ اس کا ذکر ضروری ہے، چاہے نام لے لیں چاہے کسی اور انداز میں ذکر کر دیں، لیکن پہلے ایک دفعہ اس کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ضمیر وہ استعمال کی جائے گی. تو ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو متکلم پر دلالت کرے یعنی بات کرنے والا، یا کس پر دلالت کرے؟ مخاطب پر، یا ایسے غائب پر جس کا ذکر ایک دفعہ ہو چکا ہے. تعریف سمجھ میں آ گئی. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو متکلم پر دلالت کرے، یا مخاطب پر، یا ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. بھائی ہو چکا ہو تو ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. تو کہتے ہیں اول مضمرات پہلی قسم جو ہے وہ ضمیریں ہیں. چوں آنا کا معنی میں من اور مرد و زن, من مرد و زن یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مرد ہو وہ بھی کہے گا میں آج بازار گیا تھا یا میں نے آج سبق پڑھا, اور عورت ہو وہ بھی یہی کہے گی میں نے آج سبق پڑھا. دیکھو میں کا لفظ مذکر بھی استعمال کرتا ہے اور مؤنث بھی, اس لیے کہا من میں مرد و زن, مرد اور عورت یعنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. زن عورت کو کہتے ہیں فارسی میں. وضربت ضربت میں نے پٹائی کی, زدم من میں نے مارا, زدن کا معنی ہوتا ہے مارنا, زدم من میں نے مارا. تو یہ ضربت کے اندر جو تا ہے یہ ضمیر ہے. وہ ایایا یہ خاص مارا یعنی خاص طور پر مجھے, خاص طور پر مجھے یا میرے لیے, تو یہ ایایا یہ بھی ضمیر ہے. وضربنی ضربنی بے زد مارا اس نے مجھے مارا, ضربا اس نے مارا نی مجھے. تو یہ آخر میں یا ضمیر متکلم کی ہے. ولی مارا اس یہ لام جارہ ہے اور یا متکلم کی ضمیر ہے میرے لیے یا میرا. تو دیکھو یہ ساری متکلم کی ضمیریں ہیں. آنا یہ بھی متکلم کی ضمیر ہے, میں چاہے مرد ہو یا عورت. ضربتو یہ تا بھی متکلم کی ضمیر ہے, میں نے مارا. ایایا یہ بھی متکلم کی ضمیر ہے, خاص طور پر میرے لیے یا خاص طور پر مجھے. و ضربنی مارا مجھے یہ یا بھی کیا ہے متکلم کی ضمیر ہے. ولی یہاں پر بھی یا کیا ہے متکلم کی ضمیر. تو یہ پانچوں متکلم کی ضمیریں ہیں, یہ آگے آپ کو تفصیل بتلائیں گے. جیسے فعل ماضی اور مضارے وغیرہ کے 14-14 صیغے ہیں, اسی طرح یہاں ضمیریں بھی 14 قسم کی بنیں گی. 14 قسم کی کیسے, یا واحد کی ہوگی یا تثنیہ کی ہوگی یا جمع کی ہوگی, پھر یا مذکر کے لیے ہوگی یا مؤنث کے لیے, پھر غائب کے لیے ہوگی یا حاضر کے لیے ہوگی, اور یا پھر متکلم کے لیے ہوگی. تو یہ کل 14 ضمیریں بن جاتی ہیں, 14 ضمیریں. ان میں تفصیل یاد رکھنا, یہ پانچ قسم کی ضمیریں انہوں نے ذکر کر دی. دیکھو آنا یہ ایک قسم والی ضمیر, ضربت یہ دوسری قسم والی ضمیر, ایایا تیسری قسم کی ضمیر, ضربنی چوتھی قسم کی ضمیر, اور لی یہ پانچویں قسم کی ضمیر ہے. تفصیل یاد رکھو, یہ جو پانچ قسم کی ہیں ہر ایک کی 14 صورتیں بنیں گی, 14 قسم کی ضمیریں بنیں گی ہر ایک کی, اور 14 × 5 = 70, تو کل یہ 70 ضمیریں بنیں گی. اسی لیے انہوں نے کیا کہا, وہی ہفتاد ضمیر است, اور یہ 70 ضمیریں ہیں. ہفت کا معنی 7 اور ہفتاد کا معنی 70, تو یہ 70 ضمیریں ہیں. کل کتنی قسم کی ہیں, 5 قسم, اور ہر قسم میں کتنی ضمیریں ہیں, 14 ضمیریں ہیں. تو 14 × 5 = 70 ضمیریں ہو گئیں. اس میں یاد رکھنا, کچھ ضمیریں متصل ہیں کچھ منفصل, متصل اور منفصل نام سے ہی پتا چل رہا ہے. متصل کا معنی جڑی ہوئی, منفصل کا معنی علیحدہ. تو متصل وہ ضمیر ہوگی جو اپنے عامل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی. متصل کون سی ضمیر, جو اپنے عامل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی. اور منفصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے الگ ہو. تو متصل کون سی ضمیر, عامل کے ساتھ جڑی ہو, اور منفصل کون سی ضمیر, جو اپنے عامل سے الگ ہو. پھر اس کے بعد چاہے متصل ہو چاہے منفصل, یا یہ مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور, یا مرفوع یا منصوب یا مجرور. اچھا سب سے پہلے متصل کو دیکھ لو. ضمیر متصل، ضمیر جی یہ کتنی قسم پر ہے؟ تین قسم پر، یا مرفوع ہوگی، متصل کا کیا معنی؟ اپنے عامل کے ساتھ جڑی، پوری بات کریں، کس کے ساتھ جڑی ہو؟ اپنے عامل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، اور یہ کتنی قسم پر ہے متصل؟ تین قسم پر، یا یہ مرفوع ہوگی، یا یہ منصوب ہوگی، یا یہ مجرور ہوگی، تو تین قسمیں ہو گئیں، تین قسمیں. اور جو منفصل ہے، منفصل وہ صرف دو قسم پر ہے، یا وہ مرفوع ہوگی یا منصوب، مجرور نہیں ہو سکتی. ضمیر اگر اپنے عامل سے الگ ہو جائے تو وہ یا تو مرفوع ہوگی، رفع کا مقام رفع پڑیں گے، یا وہ منصوب ہوگی، مجرور نہیں ہے. توجہ ہے؟ طلبہ کو عموماً ضمیروں کا پتہ نہیں چلتا، بھائی ابتدائی کتاب ہے، یہیں سے اچھی طرح سمجھ لو. یا ضمیر کیا ہوگی؟ پھر دوبارہ سنیں، یا متصل ہوگی یا منفصل. متصل کا کیا معنی؟ پھر آدھی بات کر رہے ہو، اپنے عامل سے جڑی ہوئی ہو، اپنے عامل سے جڑی ہوئی ہوگی، تو متصل کون سی ہے؟ جو اپنے عامل سے جڑی ہو. منفصل جو اپنے عامل سے جڑی ہوئی نہ ہو. تو یہ جو متصل ہے یہ تینوں قسم کی ہو سکتی ہے، مرفوع بھی، منصوب بھی، اور مجرور بھی. لیکن جو منفصل ہے، جو اپنے عامل سے الگ ہو چکی ہے، وہ یا مرفوع ہوگی یا منصوب، مجرور نہیں ہو سکتی. تو کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ پانچ. پانچ قسمیں، متصل کی تین قسمیں، مرفوع، منصوب، مجرور، اور منفصل کی دو قسمیں، مرفوع یا منصوب. تو کل کتنی ہو گئیں؟ پانچ. اور ہر ایک کی 14 صورتیں ہیں، 14 قسمیں وہاں آئیں گی، تو کتنی ہو گئی؟ 14 × 5 = 70 ہو گئیں بھائی. تو یاد رکھو، ضمیر میں اصل یہ ہے کہ اب متصل لانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر متصل آدمی نہیں لا سکتا، پھر منفصل سے کام چلانا پڑتا ہے. ضمیر میں پہلی کیا صورت ہے؟ کوشش کی جاتی ہے کون سی ضمیر لائی جائے؟ متصل. کیونکہ متصل چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی سی، ایک آدھ حرف عموماً ہوتا ہے، تو وہ آسانی سے ادائیگی میں بھی آسانی ہوتی ہے، تو کوشش کی جاتی ہے متصل لائی جائے. اگر متصل نہ لائی جا سکے، مجبوری ہو، عامل کے ساتھ نہیں جڑ سکتی، تو پھر منفصل یعنی علیحدہ ضمیر لائی جاتی ہے جو اپنے عامل سے جڑی ہوئی نہ ہو. اور مرفوع جو ہے ضمیر، وہ اپنے عامل سے علیحدہ ہو جاتی ہے. منصوب جو ہے وہ بھی اپنے عامل سے علیحدہ ہو جاتی ہے. لیکن مجرور جو ضمیر ہے وہ اپنے عامل سے الگ نہیں ہو سکتی. ابھی میں نے بتایا نا، منفصل کی کتنی قسمیں؟ دو. کون کون سی؟ مرفوع اور منصوب. مجرور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے عامل سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتی. اگر عامل مرفوع جو ہے وہ اپنے عامل سے علیحدہ ہو سکتی ہے، تو مرفوع منفصل ایک قسم ہو گئی. منصوب بھی اپنے عامل سے علیحدہ ہو سکتی ہے، تو منصوب منفصل دوسری قسم ہو گئی. لیکن مجرور اپنے عامل سے الگ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے مجرور منفصل کوئی قسم نہیں ہے، مجرور صرف متصل ہی آتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی کیا؟ کہ ضمیر میں اصل کیا ہے، کس صورت میں استعمال کرنی چاہیے؟ متصل ضمیر استعمال کرنی چاہیے. لیکن اگر متصل استعمال نہ کر سکیں، پھر کون سی استعمال کرنی چاہیے؟ پھر منفصل استعمال کرتے ہیں. لیکن منفصل صرف مرفوع ہو سکتی ہے اور منصوب ہو سکتی ہے اپنے عامل سے، مجرور جو ہے وہ اپنے عامل سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. جب علیحدہ ہو ہی نہیں سکتی، تو اسی لیے مجرور منفصل کوئی قسم ہی نہیں ہے. پھر ایک اور بات یاد رکھنا، ابھی دیکھو انہوں نے پانچ قسم کی ضمیریں ذکر کی، انا، ضربتو، ایایا، اور ضربنی، اور لی، یہ ساری متکلم کی ضمیریں ہیں. لیکن یہ پانچ قسم کی ہیں، یہی پانچ قسمیں ہیں. یا کون سی ہے؟ مرفوع. یہ دیکھ لو، انا، انا یہ مرفوع منفصل ہے، نظر ہے کتاب پر، انا یہ کیا ہے؟ مرفوع منفصل. اور ضربتو یہ ہے مرفوع متصل، متصل ہے، یہ ضربہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور ایایا یہ کیا ہے؟ منصوب منفصل ہے. اور ضربنی یہ منصوب متصل ہے بھائی. اور لی یہ مجرور متصل ہے بھائی. اور مجرور منفصل آگے نہیں آئی، کیونکہ یہ اپنے عامل سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. اب یاد رکھنا، یہ جو پانچ قسمیں ہیں، پانچ قسمیں ہیں. کون کون سی؟ پہلی کیا؟ مرفوع متصل یا منصوب متصل یا مجرور متصل. پھر دہراؤ، پہلی تین قسمیں کون سی؟ مرفوع متصل یا منصوب متصل یا مجرور متصل. تو دیکھو یہ تین قسمیں ہیں، موقع کے مطابق آپ نے ضمیر استعمال کرنی ہے. اور منفصل کتنی قسم کی؟ دو، یا وہ کیا ہوگی؟ مرفوع منفصل یا منصوب متصل، اور تیسری قسم مجرور متصل موجود نہیں کلام عرب میں. سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ نے موقع محل کے مطابق ضمیر استعمال کرنی ہے. دیکھو پانچ مثالیں انہوں نے ذکر کی اور ساری متکلم کی ضمیریں استعمال کی، لیکن جہاں جیسا موقع ہو آپ نے وہ والی استعمال کرنی ہے. اگر رفع کا مقام ہو تو کون سی ضمیر استعمال کرو؟ مرفوع. توجہ ہے، رفع کا مقام ہو تو کیا استعمال کرو؟ مرفوع ضمیر. یعنی مسند الیہ بنانا ہے تو کیا لے کر آؤ؟ مرفوع ضمیر. اور اگر نصب کا مقام ہے تو کون سی ضمیر استعمال کرو؟ منصوب. اور اگر جر والا مقام ہے تو کون سی استعمال کرو؟ مجرور. معنی ساروں کا تقریباً دیکھو متکلم پر سب دلالت کر رہی ہیں، لیکن موقع کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے. اگر رفع والا مقام ہے تو مرفوع استعمال کرو، اگر نصب والا ہے تو منصوب والی یہ جو 70 ضمیریں آئیں گی منصوب وہاں لے آنا، اور اگر جر والا مقام ہو تو مجرور لے آنا. پھر دیکھ لینا اتصال بنے گا یا انفصال، جوڑنا ہے یا علیحدہ کرنا ہے. اگر جوڑنا ہے تو متصل لانا، اگر علیحدہ کرنا ہے تو منفصل لے آنا. اور مجرور مجرور تو علیحدہ ہو ہی نہیں سکتی. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جی دیکھیے اب کتاب پر. تو کہتے ہیں وہ این ہفتاد ضمیر، اور یہ 70 ضمیریں ہیں، 14 مرفوع متصل، 14 مرفوع متصل ہیں. بھائی مرفوع یعنی مرفوع ہوں گی، مسند الیہ بنیں گی، اور متصل ہوں گی، جڑی ہوئی ہوں گی اپنے عامل کے ساتھ. جیسے ضاربتو ضاربنا، ضاربتا ضاربتما، ضاربتم ضاربتی ضاربتما ضاربتن، ضاربا ضاربا ضاربو ضاربت ضاربتا ضاربنا. جی ضمیریں بتاؤ بھائی، میں سب بتلا چکا ہوں آپ کو. ضاربتو میں کیا ضمیر ہے؟ تا ضمیر ہے، شاباش. ضاربنا میں نا ضمیر ہے، ضاربتا میں تا ضمیر ہے، ضاربتما میں تما ضمیر ہے، ضاربتم میں تم ضمیر ہے، ضاربتی میں ہاں تا ضمیر ہے، ضاربتی میں تا ضمیر ہے، ضاربتما میں تما ضمیر ہے، ضاربتنا میں تنا ضمیر ہے، ضاربا کے اندر ہوا ضمیر ہے، ضاربا میں الف ضمیر ہے، ضاربو میں واو ضمیر ہے، ضاربت میں ہیا، یہ تا تانیث کی علامت ہے، یہ جو تا ساکن ہے لمبی یہ ضمیر نہیں ہے، تو ضاربت میں ہیا ضمیر ہے، ضاربتا میں ہاں الف الف، یہ تا تو وہی تانیث والی ہے جو ابھی میں نے بتائی، یہ الف کی وجہ سے اس پر زبر آ گئی ورنہ یہ ساکن تھی. تو ضاربتا میں کیا ضمیر ہے؟ الف ضمیر ہے، اور ضاربنا میں نون ضمیر ہے، نون ضمیر ہے. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے صرف میں یہ گردان اور طرح پڑی تھی، وہاں کیسے تھی؟ ضاربا ضاربا ضاربو، ضاربا سے شروع ہوتی تھی، اور یہاں انہوں نے کس کے ساتھ شروع کی ہے؟ ضاربتو ضاربنا، آخری صیغوں کو شروع میں لے آئے، اور پھر آخری سے جو پہلے تھے ان کو بعد میں لے آئے، اور جو شروع والے تھے ان کو سب سے آخر میں لے گئے. یعنی پوری گردان کو الٹ دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ علم صرف میں فعل کی گردانیں کی جاتی ہیں. کس میں؟ علم صرف میں فعل کی گردانیں کی جاتی ہیں، وہ فعل کے بارے میں بحث کرتے ہیں، فعل کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے وہ صیغہ لاتے ہیں جس کے ساتھ کوئی ضمیر جڑی ہوئی بارز نہ ہو. کوئی بارز یعنی ظاہر ضمیر اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو، اور وہ کون سا صیغہ ہے؟ ضاربہ ہے. जराबा है। जराबतु के अंदर तो ता जुड़ी हुई है, जराबता के अंदर भी ता जुड़ी हुई है, लेकिन जराबा के साथ कोई बारी जमीर जुड़ी हुई नहीं है। हां, इसके अंदर तो जमीर छुपी होगी लेकिन खुद इसके साथ जाहिर यानी बारी जमीर जुड़ी हुई नहीं, यानी इसमें मुस्ततिर निकालेंगे जमीर। तो इसलिए वो इस फेल को सबसे शुरू में लाते हैं कि ये सिर्फ फेल है गोया, इसके साथ कोई जमीर बारिश जुड़ी हुई नहीं, तो लिहाजा वो गायब के सीगे पहले लाते हैं, क्योंकि ये जराबा कौन सा सीगा है? गायब का। जराबा जराबा जराबू, जराबा जराबता जरा बना। उसके बाद मुखातब और मुतकलिम के सीगे रह गए, तो फिर वो मुखातब के लाते हैं, क्योंकि मुखातब के छह सीगे हैं और मुतकलिम के दो सीगे हैं, तो पहले जो जरा लंबी बहस थी जिसमें उसको ले आए और उसके बाद सबसे आखिर में मुतकलिम को ले आए। सरफी क्या करते हैं? सबसे पहले किस फेल को लाते हैं जिसके साथ कोई जमीर बारिश जुड़ी हुई ना हो, और वो गायब के सीगे हैं, गायब के पहला सीगा है, और उसके बाद कौन कौन रह गए? मुखातब रह गए और मुतकलिम। तो वो किसको बाद में किसको लाते हैं? मुखातब को। क्यों? क्योंकि उसके सीगे ज्यादा हैं और मुतकलिम के सीगे थोड़े हैं, तो पहले वो जो लंबी चीज है उसको जिक्र कर दिए ताकि वो गुजरे, आसान चीज आखिर में रह जाए। जबकि इल्म नह में तारीफ और तनकीर से बहस की जाती है। आगे याद रखना, आगे मारिफा और नकेरा का बयान आएगा। मारिफा उसे कहते हैं जो किसी मुअय्यन चीज पे दलालत करे, और नकेरा उसे कहते हैं जो गैर मुअय्यन पर दलालत करे। मारिफा किसे कहते हैं? मुअय्यन चीज पर दलालत करे, और नकेरा गैर मुअय्यन चीज पर। जैसे मैं आपसे कहता हूं किताबी, मेरी किताब, मालूम हुआ ये खास किताब जो मेरे सामने है ये मुराद है, क्योंकि मैंने क्या कहा? किताबी, मेरी किताब। और अगर मैं सिर्फ कहूं किताब, तो फिर तो जो आप सबके सामने किताबें पढ़ी हैं किसी पर भी ये लफ्ज सादिक आ सकता है, ये भी किताब है, वो भी किताब है और वो भी किताब। तो किताब है नकेरा और किताबी ये क्या है? मारिफा। देखो मुअय्यन चीज पे दलालत कर रहा है, बात समझ में आई? एक क्या है? किताब। और एक क्या है? किताबी। किताबी कहा तो ये मुअय्यन किताब मुराद हुई या गैर मुअय्यन? मुअय्यन। ये सिर्फ मेरी किताब को मैं कैसे, अपनी किताब को कह सकता हूं कि ये मेरी किताब है, आपकी किताब को मैं किताबी नहीं कह सकता। हां, अगर मैं सिर्फ किताब कहूं तो ये हर किताब पर ये लफ्ज बोला जा सकता है, आपके सामने जो है वो भी किताब है, मेरे सामने जो है वो भी किताब है। तो मारिफा किसे कहते हैं? जो मुअय्यन चीज पर दलालत करे। और नकेरा किसे कहते हैं? गैर। जी, तो किताबी मारिफा है या नकेरा? मारिफा। ये मुअय्यन किताब यानी मेरी किताब पर दलालत कर रहा है, और सिर्फ किताब ये क्या है? गैर मुअय्यन। ये हर किताब पर बोला जा सकता है, तो ये नकेरा है। तो सरफी फेल से बहस करता है और नहवी तारीफ और तनकीर। तारीफ का माना मारिफा करना और तनकीर का माना नकेरा कर बनाना। तो नहवी जो है तारीफ और तनकीर, यूं को मारिफा और नकेरा के बारे में बहस करता है। और मारिफा का माना है क्या? माना मुअय्यन चीज। ये मारिफत से है, मारिफत, और मारिफत कहते हैं पहचान को। मारिफत किसे कहते हैं? पहचान को। अब मुझे बताओ, एक है मुतकल्लिम बोलने वाला, एक उसके सामने मुखातब है, और एक तीसरा शख्स है गाइब। इंसान जो बोलने वाला हो उसको सबसे ज्यादा अपने बारे में पता होता है, इंसान को सबसे ज्यादा, तो वो सबसे ज्यादा अपने आप को पहचानता है, और दूसरे नंबर पर मुखातब, क्योंकि वो उसके सामने मौजूद है, और गायब जो है वो तो गायब है, उसका सबसे आखिरी दर्जा है। तो मुतकल्लिम भी मारिफा है जमीर, मुखातब की भी मारिफा और गायब की भी मारिफा, लेकिन सबसे ज्यादा तारीफ किस में, सबसे ज्यादा किसको इंसान पहचानता है? अपने आप को। दूसरे नंबर पर मुखातब को, और आखिरी दर्जा किसका है? गायब का। तो इसीलिए यहां पर गर्दानों में मुतकल्लिम के सीगे सबसे पहले लाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मारिफा है, इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को पहचानता है। दूसरे दर्जे पर किसको लाए? मुखातब, क्योंकि मुतकल्लिम के बाद दूसरा दर्जा मुखातब का है, और गायब का सबसे आखिरी दर्जा है, उसको आखिर में लाए। तरतीब समझ में आ गई? تو دیکھیے بھائی ضرب تو ضربنا، دیکھو متکلم کے صیغے پہلے لائے کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، پھر ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا، مخاطب کے صیغے اس کے بعد لائے کیونکہ اپنے بعد انسان جو سامنے موجود ہے اس کو زیادہ جانتا ہے، اور آخر میں ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، یہ چھ صیغے غائب کے ہیں. اور ضمیریں میں نے بتلا دیں کس میں کون سی ضمیر ہے بھائی، اور یہ ساری کون سی ضمیریں ہیں؟ مرفوع ہیں کیونکہ فاعل ہیں، مسند الیہ ہیں، اور متصل ہیں اپنے عامل یعنی ضربا کے ساتھ، یہ جڑی ہوئی ہیں. ضربتو یہ تا کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ ضربا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلے آگے دیکھیے، وہ چہاردہ مرفوع منفصل، اور 14 جو ہیں مرفوع منفصل ہیں ضمیریں، اور وہ کون سی؟ انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. انا میں، نحنو ہم، انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتن تم سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، اور ہننا وہ سب عورتیں. تو دیکھو یہاں بھی وہی ترتیب ہے، پہلے متکلم کی دو ضمیریں لائے، اس کے بعد 6 ضمیریں مخاطب کی لائے، اور پھر 6 ضمیریں غائب کی لے کر آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو پہلی قسم کیا ہے؟ مرفوع متصل، اور یہ کیا ہے؟ مرفوع منفصل. تو یہ مرفوع منفصل کہاں لائیں گے؟ جہاں اپنے عامل کے ساتھ جوڑنے کی گنجائش نہ ہو، کوئی ایسی صورت بن جائے کہ عامل ساتھ نہیں آ سکتا. اور مقام بھی کون سا ہے؟ رفع والا ہے. مقام بھی کون سا ہے؟ رفع والا ہے. تو پھر یہ مرفوع منفصل لائیں گے. اور اگر عامل کے ساتھ نہیں جڑ سکتی ضمیر لیکن مقام نصب والا ہے، تو پھر یہ والی لائیں گے یا منصوب منفصل لائیں گے؟ ہاں، تو آپ نے رفع اور نصب کا بھی خیال رکھنا ہے، نصب والے مقام میں منصوب لانا اور رفع والے مقام میں مرفوع. بھائی آگے دیکھیے بھائی، وہ 14 منصوب متصل، اور 14 ضمیریں جو ہیں منصوب متصل ہیں. ضربا نی، ضربا مارا اس نے، نی مجھے، یہ نون وقایہ ہے، میں نے بتلایا تھا نون وقایہ، اور یہ یا کس چیز کی ہے؟ متکلم کی ہے. یہ ضمیر اس کی بات ہو رہی ہے، یہ جو یا ہے یا. ضربا نا، اس میں یہ جو نا ہے. ضربا کا، اس میں کاف ہے. ضربا کما، اس میں کما ہے. ضربا کم، اس کے اندر کم ہے. ضربا کی، اس میں کاف ہے. پھر سنو، ضربا نی، اس کے اندر یا ضمیر ہے متکلم کی جو آخر میں آ رہی ہے. ضربا نا، اس کے اندر نا ضمیر ہے. ضربا کا، اس کے اندر کاف ضمیر ہے. ضربا کما کے اندر کما ضمیر ہے. ضربا کم میں کم ضمیر ہے. ضربا کی، کاف ضمیر ہے. کیوں کاف کیوں کہہ رہے ہو؟ کی کیوں نہیں کہتے؟ کی ضمیر ہے. ہاں، وہ کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو، اس کا جب نام لینا ہو وہ تو وہ نام لیتے ہیں جو حروف تہجی میں اس کا نام تھا، اور حروف تہجی میں اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ کاف کہتے ہیں. تو ضربا کی، اس میں کاف ضمیر ہے. ضربا کما میں کما ضمیر ہے. ضربا کنہ میں کنہ ضمیر ہے. ضربا ہو، جی ہاں، عموماً طلبا کہتے ہیں ہو ضمیر ہے، ہو نہیں. ہاں، یہ ایک حرف ہے نا، ایک حرف کا نام الف با تا سا جیم میں کیا ہے؟ اس کو ہا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہا کہتے ہیں. تو یہ ہا ضمیر ہے. تو آپ یہ نہ کہیں ہا تو مؤنث کی ضمیر ہے. آگے آ رہا ہے ضربا ہا، وہاں بھی کیا ضمیر ہے؟ ہا. ہاں، اس کو بھی ہا کہیں گے، اس کو بھی ہا کہیں گے، نام ایک جیسے. تو ضربا ہو میں کون سی ضمیر ہے؟ ہا ضمیر. ضربا ہما میں ہما ضمیر. ضربا ہم میں هم ضمیر، ضرب ها میں ها ضمیر، ضرب هما میں هما ضمیر، اور ضرب هن میں هن ضمیر ہے بھئی. تو یہ سارے منصوب ہیں کیونکہ یہ مفعول بن رہی ہیں. ضربہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل کی ہے، ضربہ اس نے مارا، نی یعنی مجھے، اس نے مجھے مارا، ضربنا اس نے ہمیں مارا، تو یہ مفعول کی ضمیریں ہیں. اور آگے بتائیں گے آپ کو کہ مفعول منصوب ہوتا ہے. آگے دیکھیے، وہ چہاردہ منصوب منفصل، اور 14 منصوب منفصل ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ ایایا، ایانا. یہ ایایا ساری ضمیر ہے بھائی، یہ ساری کیا ہے؟ ضمیر. ایایا، ایانا، ایاکا. جی، ایاکا یہ ساری ضمیر ہے، صرف کاف نہ کہنا، ایاکا یہ اسی طرح استعمال ہوگا، اور یہ اپنے عامل سے جڑی ہوئی نہیں، علیحدہ ہے. تو دوبارہ دیکھیے، ایایا خاص طور پر مجھے، ایانا خاص طور پر ہمیں، ایاکا خاص طور پر آپ کو، ایاکما خاص طور پر تم دونوں کو، مردوں کو، ایاکم خاص طور پر تم سب کو، ایاکی خاص طور پر تجھ ایک عورت کو، ایاکما خاص طور پر تم دو عورتوں کو، ایاکنہ خاص طور پر تم سب عورتوں کو، ایاہو خاص طور پر اس مرد کو، ایاہما خاص طور پر ان دو مردوں کو، ایاہم خاص طور پر ان سب مردوں کو، ایاہا خاص طور پر اس ایک عورت کو، ایاہما ان دو عورتوں کو، ایاہن ان سب عورتوں کو. یہ منصوب منفصل آ گئیں. پہلے اس سے پیچھے کیا تھا؟ منصوب متصل، اور یہ کیا ہے؟ منصوب منفصل. تو نصب کا مقام ہو اور عامل کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے تو پھر کیا لے آؤ؟ منصوب منفصل. اور اگر رفع کا مقام ہو تو پھر مرفوع منفصل لاؤ بھائی. آگے دیکھیے بھائی، وہ 14 مجرور متصل، اور 14 ضمیریں جو ہیں مجرور متصل ہیں. کون کون سی؟ لی، لنا، لکا. یہ لی، اس میں لام جو ہے یہ حرف جر ہے، یہ جو یا ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ متکلم کی ضمیر ہے. لی میرا، لنا ہمارا، لکا تمہارا، لکما تم دو مردوں کا، لکم تم سب مردوں کا، لکی تجھ ایک عورت کا، لکما تم دو عورتوں کا، لکن تم سب عورتوں کا، لہو اس کا، لہما ان دو مردوں کا، لہو اس ایک مرد کا، لہما ان دو مردوں کا، لہم ان سب مردوں کا، لہا اس ایک عورت کا، لہما ان دو عورتوں کا، لہنا ان سب عورتوں کا. تو یہ لام جار رہا ہے، اور یہ اس کے باقی ضمیر ہے. لی اس میں کیا ضمیر ہے؟ یا. لنا میں نا، لکا میں کاف، لکما میں کما، لکم میں کم، لکی میں کاف، لکما کما، لکنا میں کنا، لہو میں ہا، لہما میں ہما، لہم میں ہم، لہم میں ہم ضمیر، لہا میں ہا ضمیر، لہما میں ہما ضمیر، اور لہن میں ہن ضمیر. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. ضمیریں کتنی قسم پر؟ یا وہ متصل ہوگی یا منفصل. متصل کی کتنی قسمیں؟ تین. کون کون سی؟ مرفوع یا منصوب یا مجرور. اور منفصل کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں. کون کون سی؟ مرفوع یا منصوب. اور مجرور منفصل ضمیر عربی زبان میں نہیں ہے، کیونکہ یہ مجرور جو ہے وہ اپنے عامل سے جدا نہیں ہو سکتی. اب ایک تھوڑا سا اور غور کر لیں ذرا ان ضمیروں پر. یہ جو متصل ہیں، متصل، پہلی کون سی ضمیر آئی؟ مرفوع متصل، ضرب تو ضربنا. یہ جو مرفوع متصل ہے یاد رکھنا، یہ فعل کے ساتھ جڑے گی. مرفوع متصل کس کے ساتھ جڑے گی؟ فعل. دیکھو فعل کی مثال دی ہے، ضرب تو ضربنا ضربتا. یہ اسم یا حرف کے ساتھ نہیں جڑ سکتی، توجہ ہے. مرفوع متصل ضمیر مرفوع بھی ہو اور متصل ہو اپنے عامل کے ساتھ، تو یہ ہمیشہ جڑی ہوئی آئے گی، لیکن کس کے ساتھ جڑی ہوئی آئے گی؟ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی آئے گی، کبھی بھی اسم یا حرف کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں آئے گی. اب دوسری پر آ جاؤ، منصوب متصل. منصوب متصل. یاد رکھو دیکھو کس کے ساتھ جوڑی ہے, زارابانی کس کے ساتھ جوڑی ہے, فعل کے ساتھ. یہ فعل کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور یہ حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے. انہوں نے تو فعل کی مثال دے دی, حرف کے ساتھ بھی یہ جڑ سکتی ہے. جیسے حروف مشبہ بالفعل آئیں گے آگے آپ پڑھیں گے, اننا اننی اننا انکا انکما. اب ذرا گردان پہ نظر رکھو, منصوب متصل کیا ہے, زارابا نی, یہ زارابا کو فعل ہے, اس کو ہٹا دو اور اننا کو لے آؤ. اننی اننا انکا, نظر ہے گردان پر, انکما انکم انکی انکما انکن انہو انہما انہم انہا انہما انہن. معلوم ہوا یہ منصوب متصل جو ہے فعل کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی. یہ انہ کیا ہے, حرف حرف. پھر دوہراؤ, منصوب متصل کس کے ساتھ جڑ سکتی ہے, فعل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی. مرفوع متصل جو پہلے گزری تھی وہ صرف کس سے جڑتی ہے, فعل, اور یہ منصوب متصل فعل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی. اور آخر میں آ رہی ہے مجرور متصل, لی لنا لکا. یہ لام کیا ہے, حرف 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 جر ہے, حرف جر ہے, اور حرف جر جر دیتا ہے. آپ نے پڑھا یا نہیں, حروف جرہ کیا کرتے ہیں, جر دیتے ہیں. میں نے آپ کو بتلایا تھا کلام عرب میں دو ہی چیزیں مجرور ہیں, ایک جس پر حرف جر داخل ہو جائے اور ایک مضاف الیہ. یہاں لی اس پر لام جارہ داخل ہے, تو یہ یا ضمیر کون سی ہے, مجرور ہے, کیونکہ حرف جر کیا دیتا ہے, جر, اسی لیے اس کا نام مجرور ہے اور متصل ہے, جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. تو یہ جو مجرور متصل ہے یہ حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے, جیسے یہاں حرف لام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور یہ ضمیر اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے, اور اسم کے ساتھ جڑے گی تو یہ مضاف الیہ بن جائے گی. مجرور دو ہی ہیں نا, کون سے, ایک جس پہ حرف جر داخل ہو, جیسے یہ لی لنا لکا کیا داخل ہوا, حرف جر, اور دوسرا مجرور کیا ہے, مضاف الیہ, اور مضاف الیہ سے پہلے کیا آتا ہے, مضاف, اور مضاف اسم کی علامت ہے, انہوں نے آپ کو بتلایا تھا مضاف ہمیشہ کون ہوتا ہے, اسم. معلوم ہو اس ضمیر پر اسم داخل کریں تو بھی یہ مجرور آ سکتی ہے, جیسے کتابی, کیا مانا, میری کتاب. اب دیکھو اسی ضمیر پہ نظر رکھو, اب میں کتاب کا لفظ جوڑوں گا اور یہ لام کو ہٹا دوں گا, کتابی کتابنا کتابو کا کتابو کما کتابو کم کتابو کی کتابو کما کتابو کن کتابہو کتابہما کتابہم کتابہا کتابہما کتابہن. صورت سمجھ میں آ گئی, معلوم مجرور متصل کس کس کے ساتھ جڑ سکتی ہے, اسم کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی. پھر دوہراؤ, مرفوع متصل صرف کس سے جڑتی ہے, فعل کے ساتھ. منصوب متصل کس سے جڑتی ہے, فعل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی. اور مجرور متصل کس سے جڑتی ہے, اسم کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے. حاصل کلام یہ, آج آپ نے ضمیروں کے بارے میں پڑھا, میں نے آپ کو بتلایا ضمیر وہ ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو, اور اس کی پانچ صورتیں بنتی ہیں بھائی, پانچ صورتیں. یا تو یہ متصل ہوگی یا منفصل. متصل ہو تو یا تو یہ مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی یا مجرور, اور اگر یہ منفصل ہو تو پھر یہ مرفوع ہوگی یا منصوب مجرور نہیں ہو سکتی. اور میں نے بتایا تھا ضمیروں میں اصل یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کلام میں ضمیر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو متصل لے کر آؤ, اگر متصل کی گنجائش نہ ہو پھر کیا لے آؤ, منفصل لے آؤ, اور منفصل صرف مرفوع یا منصوب ہو سکتی ہے. جو مجرور ہوتی ہے وہ اپنے عامل سے جدا نہیں ہو سکتی, وہ ہمیشہ عامل سے جڑی ہوئی آئے گی بھائی. اور پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان میں سے ہر ایک کے 14 14 قسم کی ضمیریں ہیں ہر گردان میں. ان میں مرفوع متصل صرف کس کے ساتھ جڑتی ہے, فعل کے ساتھ. منصوب متصل جو ہے وہ حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور فعل کے ساتھ بھی، اور مجرور متصل جو ہے وہ اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے. اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ کچھ مرفوع ہیں، کچھ منصوب ہیں، کچھ مجرور. تو رفع کے مقام میں مرفوع لانی ہے، نصب کے مقام میں منصوب لانی ہے، اور جر کے مقام میں مجرور لانی ہے، مجرور لانی ہے. تو یہ کل 70 ضمیریں ہو گئیں بھائی، تفصیل بیان ہو گئی بھائی. تو یہ اس میں متمکن کی پہلی قسم ہم نے پڑھی ہے، یہ ضمیریں بھائی. باقی قسمیں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.